اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال حسین ابن علی علیہ السلام السلام علیک یا رسول اللہ انا الحسین ابن فاطمہ انا فرخک و ابن فرختک و سبتک فی الخلف الذی خلفت علی امتک فشہد علیہم یا نبی اللہ انہم قد خذلونی و ضیعونی وَأَنَّهُمْ لَمْ يَحْفَظُونِي وَهَذَا شَكْوَايَ إِلَيْكَ حَتَّى أَلْقَاكَ. درود پڑھیے محمد والے. وحدت و اخوت پیغام کربلا اور پیغام عاشورہ موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا تیسرا خطبہ روضہ اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقت ودا مدینہ منورہ سے سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے جد کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر اول درود و سلام بھیجا، السلام علیک یا رسول اللہ. پھر اپنا تعارف کروایا اپنی والدہ ماجدہ کے ذریعے و معصومہ کے ذریعے، میں حسین ہوں فاطمہ کا بیٹا، میں حسین ہوں آپ کے لخت جگر کا بیٹا، اور اے رسول خدا آپ گواہ رہنا، اس امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، اس امت نے میری نصرت نہیں کی، میری مدد نہیں کی. میں آپ کے شہر سے جا رہا ہوں، میں مدینہ سے نکل رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی امام علیہ السلام کے خطبات ہیں. حتیٰ جب مدینہ سے نکل رہے تھے، امام علیہ السلام وہ آیہ شریفہ پڑھ رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، جب انہیں خوف لاحق ہوا فرعون کی جانب سے. یہ کلمات نورانی جو سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا تک بیان فرمائے ہیں، ان کے اندر اپنے قیام اور اپنی شہادت کا مقصد بیان فرمایا ہے. میں کس لیے نکل رہا ہوں، کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور کیوں یہ کام کر رہا ہوں. ایک عام تصور ذہنوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ گویا سید الشہداء علیہ السلام کو مجبور کیا گیا تھا اس کام پر. پڑھا بھی جاتا ہے بعض اوقات منبر سے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے بعض اوقات قلم میں، شعر میں یا نثر میں، یہ مطلب بعض اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف کہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور کربلا جانے پر مجبور کیا گیا، شہید ہونے پر مجبور کیا گیا. ہر مرحلے میں ہم مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے یہ سارے کام مجبوراً کیے ہیں، یعنی آپ پر یہ سب کچھ ٹھونسا گیا، مسلط کیا گیا، اور اگر آپ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا یا مجبوری نہ ہوتی تو سید الشہداء علیہ السلام یہ سب کچھ انجام نہ دیتے. یہ کربلا سے دوری کا نتیجہ، سید الشہداء کی شخصیت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، حسینیت کو گہرائی میں جا کر نہ دیکھنے کا نتیجہ ہے. بہت ہی سطحی اور سرسری نگاہ ہے کربلا کے متعلق کہ سید الشہداء نے یہ سب کچھ مجبوراً کیا ہے، اختیاراً نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں جو افراد اس طرح کا اظہار نظر کرتے ہیں یا اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے گہرائی میں جا کر نہ حسین کو پہچانا ہے اور نہ ہی یزید اور یزیدیت کو پہچانا ہے. سید الشہداء کو اختیار تھا آخر تک، کسی نے مدینے سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا، مکہ جانے پر مجبور نہیں کیا، مکہ سے خروج پر مجبور نہیں کیا، کوفہ جانے پر مجبور نہیں کیا اور کربلا جانے پر بھی مجبور نہیں کیا. یہ سارا راستہ سید الشہداء نے اختیار کیا ہے، انتخاب کیا ہے، حکم خدا سے انتخاب کیا ہے. کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ فریضہ یہی تھا، امامت کا فریضہ یہی تھا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب امامت پہ فائز کیا، اسی لیے فائز کیا تھا کہ جب طاغوتیت اور یزیدیت برسر اقتدار آ جائے، جب امت کو بیماری لائق ہو جائے، جب امت غفلت کے نتیجے میں چپ ساد لے، لا تعلق بیٹھ جائے، اسی دن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام کو بنایا، اسی دن کے لیے معصوم کو منصب امامت پہ فائز کیا کہ وہ آئے، اپنی امتوں کو بیدار کرے، اپنی امت کو آگاہ کرے، اس امت کو درپیش خطرے سے آشنا کرے. اور صرف امامت کا کام یہ نہیں ہے کہ دور کھڑے ہو کر امتوں کو راستہ دکھا دے اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہے، بلکہ امام پیشوا کو کہتے ہیں. پیشوا وہ ہوتا ہے جو خطروں میں پہلے خود کودتا ہے، بعد میں امت کو ڈالتا ہے، جو مصائب پہلے خود خریدتا ہے، بعد میں امت کو وہ راستہ دکھاتا ہے، جو نجات کی راہوں پر پہلے خود چلتا ہے، پھر اس کے پیچھے امت چلتی ہے. جو دور کھڑے ہو کر فقط امتوں کو انگلی سے اشارہ کر دیں کہ یہ آپ کی نجات کا راستہ ہے، لیکن خود اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ امامت کا منصب عطا نہیں کرتا، انہیں خدا امام نہیں بناتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب عطا کیا، کب عطا کیا؟ قرآن کی شہادت ہے کہ جب ابراہیم کو بہت سارے امتحانوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، اور ان امتحانوں پر ابراہیم پورے اترے، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم نے آپ کو امامت کے اوپر فائز کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کو خدا نے خطروں میں ڈالا اور ہر خطرے میں ابراہیم بلا جھجک اتر گئے، بے خطر کود پڑے، ہر خطرے کے اندر خطروں سے ڈرے نہیں، خطروں سے جھجکے نہیں. زیارت وارثہ میں یہ مضمون موجود ہے، زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم یہ ہدیہ پیش کرتے ہیں عقیدت کا، کہ درود ہو آپ پر، اے ابراہیم خلیل کے وارث، اے وارث ابراہیم خلیل. ابراہیم خلیل سے سید الشہداء نے ارث میں کیا لیا؟ خطروں میں کودنا، آگ میں کودنا، یہی ارث تھا حضرت ابراہیم کا جو سید الشہداء کو نصیب ہوا، جس کے لیے کوئی اور تیار نہیں ہوتا تھا، جس کے قابل و اہل کوئی اور نہیں تھا. جی وہ راستہ تھا جسے ابراہیم نے طے کیا اور پھر وارث ابراہیم نے طے کیا. اب توجہ فرمائیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے سب نے واقعہ، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے شہر میں جس میں زندگی گزار رہے تھے دیکھا، بڑے ہوئے، ابھی بھرپور جوانی بھی نہیں آئی تھی، نوجوانی کا عرصہ تھا، عمر تھی. حضرت ابراہیم نے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے پڑوس میں دیکھا بت کدہ بنا ہوا ہے، آزر جو حضرت ابراہیم کی کفالت کر رہے تھے، جو رشتہ اب جو بھی تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ، چونکہ امامیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ نبی کا باپ معصوم کا باپ کبھی مشرک اور بت پرست نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مشرک اور بت پرست نہیں ہو سکتا کسی بھی معصوم کا. اس لیے معصومین کا اپنا فرمانا ہے کہ جب آپ ہمارا زیارت نامہ پڑھو، ہمیں خطاب کرو، ہماری بارگاہ میں آؤ تو یہ گواہی دو، شہادت دو، کہو اشہد انکم کنتم نورا فی الاصلاب الشامقہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ جب صلب پدر میں تھے تو بھی نور تھے، جب رحم مادر میں تھے تو بھی نور تھے. لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا، جاہلیت نے اپنی نجاست سے آپ کو آلودہ نہیں کیا، جاہلیت نے آپ کو آلودہ نہیں کیا، آپ نور ہیں، آپ پاکیزہ ہیں. لہذا نبی معصوم ہو یا امام معصوم ہو، جس صلب سے پیدا ہوتے ہیں، جس رحم سے پیدا ہوتے ہیں، وہ صلب بھی پاک ہے، وہ رحم بھی پاک ہے. اب آزر کا جو بھی رشتہ تھا، آزر ایک بت پرست، بتگر اور بت فروش انسان تھا. دربار کی طرف سے، اس وقت حکومت کی طرف سے سرکاری بت کدا گویا آزر کے سپورٹ تھا، بتوں کی دیکھ بھال، بتوں کی چابی، بت کدے کی چابی، اس عبادت گاہ کا جو بت جس کے اندر رکھے ہوئے تھے، ذمہ داری آزر کے پاس تھی. حضرت ابراہیم نے نوجوانی میں ہی آنکھ کھولی، دیکھا بت موجود ہیں، بت کدا موجود ہے. پہلے دبے لفظوں میں آزر کو سمجھاتے رہے کہ اے آزر، یا آپ آتے احترام کے ساتھ، اے میرے بزرگ. اب عربی زبان میں وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اب والد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بزرگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا، یہ ہمارے آبا و اجداد، وہ آبا سارے ضروری نہیں ہے کہ ان سے انسان پیدا بھی ہوا ہو. آبا یعنی بزرگ، بزرگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یا آپ آتے، اے بزرگ، تو بت پوج رہا ہے، بتوں کی پرستش کر رہا ہے، تو اللہ کی عبادت سے دور ہے. سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن آزر کو آر محسوس ہوتی تھی، ننگ محسوس ہوتی تھی کہ میں ایک جوان کے ذریعے ہدایت پا جاؤں، میں ایک اپنی عمر سے، اپنے میں عمر سے چھوٹے کے ہاتھوں میں متوجہ ہو جاؤں. ننگ و آر سمجھتے تھے کہ میں جو اتنا بڑا ہو گیا ہوں اور بت پرستی کرتا رہا ہوں، اور میرے پچھلے جو گزرے ہیں اس سے بڑے بزرگ وہ بھی بت پرست رہے ہیں، بت گر رہے ہیں، میں آبا کا طریقہ بت پرستی و بت گری وہ بت فروشی کیسے چھوڑ دوں. باز نہیں آیا، بت پرستی جاری رکھی. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ بت کدا جب تک ویران نہیں ہوتا بت پرستی ختم نہیں ہوگی. جس دن ان کے جشن کا دن تھا، پوری قوم کو، نمرود کو جانا تھا جشن کے لیے شہر سے باہر، پہلے سے حضرت ابراہیم نے اعلان کر رکھا تھا کہ جب تم لوٹ کر آؤ گے تو اس بت کدے کو سلامت نہیں پاؤ گے. لوٹ کر آئے، دیکھا سارے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑا بت باقی ہے. بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے اور چھوٹے بت پاش پاش ہیں. واپس آئے، پوچھنے لگے یہ کس نے کیا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، کون ہے جس نے ہمارے مقدسات کو توڑ دیا. سب نے متفق ہو کر کہا کہ ابراہیم کا کام ہے، چونکہ اس بڑے شہر میں اتنی جرت، اتنی شجاعت فقط اسی کے اندر موجود ہے، دوسروں کے اندر اتنی شجاعت موجود. کوئی مصلحت کا شکار ہے، کوئی کسی اور چیز کا شکار ہے، کوئی کسی اور بندھن میں گرفتار ہے، لیکن تنہا ایک نوجوان جو اللہ کی خاطر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ ابراہیم ہے، ایک نوجوان ہے. اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آیا بتوں نے ابراہیم کو چھیڑا تھا؟ بتوں نے ابراہیم کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ بتوں نے ابراہیم کو مجبور کیا تھا؟ کسی نے بندوق کی نال رکھ کے تلوار کی دھار پہ آ کر ابراہیم کو کہا تھا کہ اٹھو بت توڑو، اگر تم نے بت نہ توڑنے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیوں ابراہیم نے بیٹھے بیٹھے اٹھ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا، آگ کا علاؤ اپنے لیے آمادہ کر لیا؟ اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو امام بنانا تھا. امام اسے نہیں بنایا جاتا کہ جس کے معاشرے میں بت موجود ہوں وہ لا تعلق بیٹھ کر خدا خدا کرتا رہے. کسی لا تعلق کو خدا امام نہیں بناتا. جو شرک سے لا تعلق بیٹھا رہے، جو کفر سے لا تعلق بیٹھا رہے، جو گمراہیوں سے لا تعلق بیٹھا رہے، جو اپنے کام سے کام رکھے. بعض یہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی ہمیں نہیں چھیڑتا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے چھیڑنے کی. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی، وہ تو ہمیں نہیں چھیڑتے. آپ کو کہیں اگر آپ کے پڑوسی کو چھیڑ رہے ہیں، آپ کہیں گے وہ پڑوسی کو چھیڑ رہے ہیں، مجھے تو نہیں چھیڑا. اگر کسی اور کی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے، ہماری مسجد محفوظ ہے، ہم چپ چاپ کے لا تعلق بیٹھے رہیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں اور یہ کہیں کہ یہ تو اس کی مسجد ہے، ہماری مسجد تو محفوظ ہے. خدا ایسی مسجد کو قبول نہیں کرتا، ایسے نمازیوں کو قبول نہیں کرتا جو اس فکر کے ساتھ بیٹھے رہے کہ میری مسجد تو محفوظ ہے، دوسرے کی مسجد ویران ہوتی ہے تو ہونے دو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد میں بلایا اور مسجد میں کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کس لیے؟ گھر میں بھی تو پڑھی جا سکتی تھی نماز، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن کہا گھر سے اٹھو مسجد میں آؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کس لیے؟ چونکہ گھر میں رہو گے ہر چیز سے لا تعلق بیٹھے رہو گے اور خدا کو تمہاری لا تعلقی پسند نہیں. اٹھو اپنے محلے کی مسجد میں آؤ، اپنے محلے کے لوگوں سے ملو، اپنے محلے کے مسائل سنو، اپنے محلے کی مشکلات دیکھو. تمہاری لا تعلقی ختم کرنے کے لیے تمہیں بلایا گیا تھا یہاں پر، ورنہ گھر میں بھی بیٹھ کر اپنی نماز پڑھتے رہو اپنی گھر میں آرام سے. لا تعلق کو خدا امام نہیں بناتا. بتوں نے ابراہیم کو نہیں چھیڑا تھا، ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا ہے. بت تو ابراہیم کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، وہ تو بے ضرر بت تھے. جو ان کی پوجا کرتے تھے انہیں بھی نہیں چھیڑتے تھے، جو ان کے مخالف تھے انہیں بھی نہیں چھیڑتے تھے. جب حضرت ابراہیم نے چھوٹے بت توڑے، بڑے بت کے ساتھ کلاڑا لٹکا دیا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ بڑے سے پوچھو، شاید اس نے توڑے ہوں، اس نے کوئی حکم دیا ہوگا، چھوٹوں نے نہیں مانا، گستاخی کی ہوگی، معصیت کی ہوگی، غصے میں آ کر اس نے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے. وہ سب کہنے لگے کہ ابراہیم یہ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو پتھر کا بت ہے، یہ پتھر کی مورتیاں ہیں، پتھر کی مورتی حکم کیسے دیتی ہے، معصیت کیسے کرتی ہے، بولتی کب ہے، نقصان کب پہنچاتی ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہو. تو ابراہیم نے کہا کہ جب پتھر کی مورتی حرکت نہیں کرتی، بولتی نہیں، سنتی نہیں، نقصان نہیں پہنچاتی، فائدہ نہیں پہنچاتی، تو عقل کے اندھوں پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ نہ بڑے بت نے ابراہیم کو چھیڑا تھا، نہ چھوٹے بت نے ابراہیم کو چھیڑا تھا، بلکہ یہ ابراہیم تھا جس نے بتوں کو چھیڑا. اس لیے کہ بت نہیں بنائے جاتے کہ ابراہیم کو چھیڑے، ابراہیم پیدا کیا جاتا ہے تاکہ بت توڑے. ابراہیم کا مقصد یہ ہے کہ بت توڑے. اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر یزید سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتا، اگر دمشق سے خط نہ آتا مدینہ میں، مدینہ کے گورنر سے یہ مطالبہ نہ کیا جاتا کہ حسین سے بیعت لو ورنہ سر قلم کر دو، تو آیا سید الشہداء یزید کو چھیڑتے یا نہ چھیڑتے، یہ ذہنوں سے نکال دو کہ یزید نے حسین کو چھیڑا اس لیے چھیڑا کیونکہ یزید حسین کو پہچانتا تھا کہ اگر پہل کر کے میں نے حسین کی گردن نہ کاٹی تو پھر حسین میرا تختہ الٹ دے گا. اسے معلوم تھا کہ حسین وارث ابراہیم ہے، یہ جانتا تھا کہ حسین وارث ابراہیم ہے. یزید کو بخوبی معلوم تھا کہ بتوں نے ابراہیم کو نہیں چھیڑا، ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا، ابراہیم نے بت پرستی کا کلا کما کیا. ضروری نہیں کہ طاغوت ہی آ کر ہمیں چھیڑے، ہمارا فریضہ ہے طاغوت کا برسر اقتدار، طاغوت کا اقتدار ختم کرنا. درود پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد. بلند آواز میں درود پڑھیے محمد. اگر یزید مطالبہ بیعت نہ بھی کرتا، حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث انبیاء ہے. یوں نہیں کہ حسین لا تعلق بن کر بیٹھے رہتے کہ جب تک یزید مجھے نہیں چھیڑتا میں یزید کو نہیں چھیڑوں گا. یہ یزید کو بھی معلوم تھا، میں حسین کو چھیڑوں یا نہ چھیڑوں، حسین یزیدیت کو ضرور چھیڑے گا. اس لیے کہ خدا نے امام بنایا ہی اس لیے ہوتا ہے، طاغوت کو اس لیے بناتا ہے تاکہ آئے مومنوں کا امتحان لے، اور مومنوں کا امام اس لیے بناتا ہے تاکہ طاغوتوں کو غرق کرے، تاکہ یزیدیت کو غرق کرے، یزیدیت کو ڈبوئے. سید الشہداء کو اس لیے امام بنایا تاکہ یزیدیت کو آ کر اس دنیا سے صفائے ہستی سے ختم کر دے. یہ یزید کو بخوبی معلوم تھا، ورنہ اپنے حال پہ چھوڑ دیتا سید الشہداء کو. یہ اپنی عبادتوں میں لگے رہے، میں اپنی حکومت میں لگا رہوں گا، میں ان کی عبادت کو نہیں چھیڑتا، یہ میری حکومت کو نہ چھیڑے. جیسے بہت سارے ہیں جنہوں نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ظالموں کو کہتے ہیں آپ ظلم کرو ہمیں نہ چھیڑنا، باقی جتنا ظلم مرضی ہے کرتے رہو، ہمیں نہ چھیڑنا، ہم تمہارے ظلم میں آڑے نہیں آئیں گے، تم ہمیں نہ چھیڑنا. لیکن خدا ایسوں کو امام نہیں بناتا، نہ صرف امام نہیں بناتا بلکہ ایسوں کو تو خدا امام کی امت میں بھی پسند نہیں کرتا. جو لوگ ظلم پہ خاموش بیٹھے رہے اور صرف یہ فلسفہ بنا لیں اپنے لیے کہ جب تک کوئی ہمیں نہیں چھیڑتا ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دین کا حکم تو یہ ہے کہ بے شک تمہیں نہ چھیڑے لیکن تمہارے بھائی کو تو چھیڑ رہا ہے، تمہیں نہیں چھیڑتا تمہارے ہم نو کو تو چھیڑ رہا ہے، تمہیں نہیں چھیڑتا تمہارے دین کو تو چھیڑ رہا ہے، تمہیں نہیں چھیڑتا تمہارے مقدسات کو تو چھیڑ رہا ہے، تمہیں نہیں چھیڑتا تمہاری غیرت و عزت و شرف کو تو چھیڑ رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا محدود نہ کر لو. معلوم تھا اسے کہ میں سید الشہداء سے اگر کوئی سروکار نہ رکھوں سید الشہداء لا تعلق بیٹھنے والی شخصیت نہیں. امام علیہ السلام نے جا بجا اپنے خطبات کے اندر بیان فرمایا کہ مجھے ہر مرحلے میں اختیار تھا، دو راستے ہمیشہ میرے سامنے تھے، میں چپ کر کے مدینے میں بیٹھ سکتا تھا، مدینے سے نکل بھی سکتا تھا، میں خاموشی سے مکہ میں سکونت اختیار کر سکتا تھا، مکہ میں اعلان جہاد بھی کر سکتا تھا، میں کوفہ والوں کے آواز پہ لبیک بھی کہہ سکتا تھا، میں کوفہ والوں کو انکار بھی کر سکتا تھا، میں کوفہ کے دوراہے میں پلٹ کر کہیں اور بھی جا سکتا تھا، میں کربلا بھی جا سکتا تھا، میں حکومت کے سامنے تسلیم بھی ہو سکتا تھا، اس طاغوت کے سامنے ڈٹ بھی سکتا تھا، لیکن ہمیشہ ہر دوراہے پر حسین نے کیا فرمایا، ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والزلہ وحیحات من الزلہ، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے ہمیشہ دو راستوں کے درمیان لا کھڑا کیا ہے، ایک راستہ عزت کا راستہ ہوتا ہے اور ایک راستہ ذلت کا راستہ ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ میں ہرگز ذلت کے راستے پہ چل نہیں سکتا. اسی چیز کا نام حسینیت ہے. حسینیت یعنی عزت اور ذلت کی چوراہے میں، عزت اور ذلت کے دوراہے میں عزت کا راستہ انتخاب کرنا. لیکن صاحب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ خیال رکھنا، عزت کا راستہ ننگی تلواروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ تیروں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ نیزوں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ شہادتوں کا راستہ ہے، عزت کا راستہ اسارتوں کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ آسائشوں کا راستہ ہے، سکون اور چین کا راستہ ہے. لیکن حسین کیا فرماتے ہیں کہ میری مشکل یہ ہے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں وہ رب عزیز ہے، میرا صاحب عزت رب مجھے عزت کے اوپر چلنے کی تلقین کرتا ہے، ذلت میں چلنے نہیں دیتا. جس دین کا میں امام ہوں وہ دین عزت کا دین ہے، وہ عزت کا راستہ دکھاتا ہے، اور جس رسول کا میں نواسا ہوں وہ رسول عزت ہے، اس نے عزت کا راستہ دکھایا ہے. اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے وہ آغوش عزت کی آغوش ہے. عزت کی آغوش ہے، میں جس آغوش میں پلا ہوں، جس آغوش میں میں نے دودھ پیا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ مجھے ذلت کے راستے پہ چلنے نہیں دیتی. عزیزان گرامی، جب بھی عزت اور ذلت کا دوراہا آ جائے وہاں انسان مجبور نہیں ہوتا، اختیار ہوتا ہے. چاہے تو ذلت کے راستے پہ چل پڑے، چاہے تو عزت کے راستے پہ چل پڑے، لیکن حسینیت عزت کا راستہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ عزت کا راستہ ننگی تلواروں کا راستہ ہے. فرمایا میں ننگی تلواروں کے راستے میں چل رہا ہوں چونکہ امام عزت ہوں. حسینی اسی قوم کا نام ہے، حسین کے پیروکار اسی قوم کا نام ہے، شیعہ حسین اسی قوم کا نام ہے جس نے اپنے لیے عزت کا راستہ انتخاب کر لیا، جو ذلت کے راستے کو پسند نہیں کرتے. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا اس قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، اس نے مجھے ترک کر دیا، اس نے رسومات کا راستہ اپنا لیا. کوئی حج کا بہانہ، کوئی زیارت کا بہانہ، کوئی عبادتوں کا بہانہ، کوئی تجارت کا بہانہ، کوئی گھر کی مصروفیتوں کا بہانہ، اور کسی کے پاس مصلحت کا بہانہ. ہر ایک نے ایک بہانہ پکڑ کر سید الشہداء کو ترک کر دیا. اور یہ شکوہ سید الشہداء نے روضہ رسول پہ کیا، اے رسول خدا گواہ رہنا، انہم خذلونی، اس قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرے راستے کو تنہا چھوڑ دیا ہے. سید الشہداء نے پہلے سے یزیدیت کا خطرہ انہیں بتایا ہوا تھا، کس طرح سے یزیدیت تک نوبت پہنچ گئی، کس طرح سے یزید برسر اقتدار آ گیا. امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اللہ کا نظام ولایت ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے ولایت کے نظام کا محور میں علی ہوں. اللہ کا نظام ولایت ہے، خدا نے کوئی اور نظام، سامری نے گوشالہ بنایا، خدا نے ولی بنایا. اللہ نے ولایت کا نظام بنایا، سامریوں نے گوشالہ بنا لیا. گوشالہ کس کو کہتے ہیں؟ گوشالہ ہر وہ چیز جو بشر بنائے انبیاء کے مقابلے میں، اللہ کے نظام کے مقابلے میں وہ گوشالہ ہوتا ہے. اللہ کا نظام امامت ہے، اللہ کا نظام ولایت ہے. اگر کوئی جمہوریت کا گوشالہ اس کے سامنے بنا کر لے آئے تو یہ بھی سامری کا گوشالہ ہے. اگر کوئی ملوکیت کا گوشالہ بنا کر لے گا یہ بھی سامری کا گوشالہ ہے. اور اگر کوئی طاغوتیت تو یزیدیت کا گوشالہ بنا کر لے آئے یہ بھی سامری کا گوشالہ ہے. گوشالہ تو صرف چار ٹانگوں والی گائے کا شبیہ نہیں ہے، بلکہ جو بھی بشر خدا کے مقابلے میں بنا لے، جو بھی بشر انبیاء کے مقابلے میں بنا لے اس کو گوشالہ کہتے ہیں. اب توجہ فرمانا، اگر خدا کل کو ہم سے پوچھے کہ سامری پرست ہو یا خدا پرست ہو، سامری کے پیچھے بہت سارے، حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد جب اترے تور سے، دیکھو قوم کی عجیب حالت ہے، ساری قوم سامری کے پیچھے لگی ہوئی ہے، سامرا ہے، سامری کے ہاتھ میں گوشالہ ہے اور وہ بول رہا ہے اور ساری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. ہارون تنہا کھڑا ہے، ہارون سہما ہوا کھڑا ہے، ہارون کو ترک کر دیا، خزلونی، اسے تنہا چھوڑ دیا. موسیٰ اترے آ کر دیکھا، مظلومیت ہارون کو دیکھا، امت کی بہرا روی کو دیکھا کہ یہ امت ساری سامری پرست بن گئی، گوشالہ پرست بن گئی. اس لیے کہ امتوں کو اس شعور کی ضرورت ہے کہ اگر تمہارے اندر سے چند روز کے لیے حجت خدا غائب ہو جائے تو ایسے ہی موقع پہ سامری پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی موقعوں پہ سامری پیدا ہوتے ہیں. اور ایسے ہی موقعوں پہ اللہ کے نظام کے بجائے سامریوں کے گوشالوں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. یہی ہوا، لوگوں نے ولایت کو چھوڑا، محور ولایت کو بھی چھوڑا، نہ صرف علی کو چھوڑا، علی کی ولایت کو بھی چھوڑ دیا. چھوڑ کر جہاں تک آئے اے کاش وہیں رکے رہتے، نکل آئے ولایت سے باہر آ گئے، خلافت تک آ گئے، اے کاش خلافت تک رکے رہتے. لیکن جب ایک دفعہ ایک چیز اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے پھر اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ چکی ولایت کے گرد گھوم رہی تھی، وہاں سے نکلی، خلافت کے دائرے میں آ گئی لیکن خلافت تک رکی نہیں، بہت جلد ملوکیت کی حد تک آ گئی، اور ملوکیت کی حد تک بھی نہیں رکی بلکہ ملوکیت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد یزیدیت کی حد تک آ گئی، یزیدیت کی حد تک آ گئی. سید الشہداء نے بہت پہلے سے لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ کیا اتفاقات عالم اسلام میں رونما ہوئے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ولایت چھوڑ کر آج یزیدیت کا سایہ اسی امت کے سر پر ہے جس امت کے لیے خدا نے ولایت بنائی تھی، جس امت کے لیے رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا تھا. آج اس امت کی حالت یہ ہو گئی کہ وہی یزیدیت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہی ہے. کتنے سالوں میں یہ اتفاق رونما ہوا؟ غدیر میں اور کربلا میں کتنا فاصلہ ہے جی؟ غدیر کس سال کو رونما ہوا؟ سخت بات پوچھ لی میں نے. غدیر کا واقعہ 10 ہجری میں، 11 ہجری میں رسول اللہ کی رحلت ہوئی، ذی الحجہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو واقعہ غدیر ہوا، اور واقعہ کربلا کب رونما ہوا؟ 61 ہجری کو. 61 ہجری میں سے 10 سال نکالے تو کتنا ہو گیا جی؟ 51 سال. 51 سال نصف صدی بنتی ہے، 50 سال. 50 سال آدھی صدی بنتی ہے. آدھی صدی میں عالم اسلام امت مسلمہ اپنے محور سے ہٹ کر دور ہوئی، اور اتنا دور ہوتی گئی کہ یزیدیت کا دور دورہ آ گیا، یزید حکمران بن گیا. یہ کیوں ہوا؟ کیا اسباب تھے؟ کیا عوامل تھے اس کے؟ بہت کچھ اتفاق رونما ہوا، میں صرف اس میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں. امیر المومنین کے دور حکومت میں اگر جنگ صفین میں سادہ لو لشکر امیر المومنین کا اور اس کے اندر موجود سادہ لو لوگ وہ دشمن کے ورگلانے میں اور فریب میں نہ آتے، جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا دھوکہ دینے کے لیے، امیر المومنین نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، اس کے چکر میں نہیں آنا، یہ قرآن کے فقط جلدیں نیزوں پر اٹھا کر تمہیں اپنے محور سے دور کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آدھے سے زیادہ لشکر نے تلواریں نیام میں ڈال لی، آدھے سے زیادہ لشکر نے تلواریں نیام میں ڈال لی اور کہا کہ جنگ روک دو، اب ہم جنگ نہیں لڑتے، چونکہ یہ جنگ اب قرآن کے خلاف ہو جائے گی. امیر المومنین نے کہا کہ قرآن کو انہوں نے اٹھایا تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، نہ وہ قوم قرآن پر عمل کرنے والی ہے اور نہ تمہیں قرآن کی طرف دعوت دے رہی ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو استعمال کر رہی ہے. لیکن ایسے بے شعور موجود تھے اس لشکر کے اندر جنہوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی، کہا اب ہم نہیں لڑتے، بلکہ کہا امیر المومنین کو آپ بھی جنگ روک دیں، اگر آپ بھی جنگ نہیں روکیں گے ہم یہ تلواریں آپ کے خلاف نکال لیں گے. عزیزان گرامی، اتفاق یہ ہوا کہ امیر المومنین کی حکومت میں سب سے بڑا اتفاق ناگوار کہ جس کے بعد یہ اقتدار ختم ہو گیا، اور اس کے بعد یزیدیت و ملوکیت کا دروازہ کھل گیا، جس کے بعد یزید تک نوبت جا پہنچی، وہ یہی ناگوار اتفاق تھا کہ آ کر نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا، اور علی کے ہمراہ جو تھے لشکری جو علی کے زیر کمان جنگ کرنے آئے تھے، ان کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ اپنے مولا کی بات کو سمجھ جاتے، جب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن دھوکے کے لیے اٹھایا گیا ہے، وہ نہیں سمجھ سکے. معلوم نہیں علی کی یہ مظلومیت کب تک جاری رہے گی. کسی زمانے میں یہ اتفاق ہوا کہ قرآن کی جلدیں نیزوں پر بلند کی گئیں تاکہ علی سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، اور آج تک وہی اتفاق رونما ہو رہا کہ کسی زمانے میں ممبروں پر آیات قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے پھر بھی نظام علی سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے. نہ اس وقت اس دھوکے کو سمجھ سکے، نہ آج اس دھوکے کو سمجھ رہے ہیں. میں اس وقت وہ دھوکا سمجھ میں آیا نہ آج یہ دھوکا سمجھ میں آ رہا ہے. امیر المومنین نے فرمایا تھا نہ میں نے آج تک کسی کو دھوکا دیا ہے نہ کسی سے دھوکا کھایا ہے. دھوکا کھانا کوئی کمال نہیں, فریب میں آنا کوئی کمال نہیں. نہ دھوکا دو نہ دھوکے میں آؤ, اس دھوکا باز دنیا کے ہاتھوں دھوکے میں نہ آؤ. قرآن کو استعمال کیا گیا تفرقہ ڈالنے کے لیے. امیر المومنین کے لشکر کے دو حصے ہو گئے, ایک حصہ مالک اشتر اور مالک اشتر کے زیر کمان اور ان جیسے افراد یہ امیر المومنین کے ساتھ رہے, دوسرا حصہ امیر المومنین کے لشکر کا جس کے اندر تفرقہ ڈالا گیا. علی کے لشکر میں علی کی موجودگی میں, علی کی موجودگی میں تفرقہ ڈالا گیا اور اس تفرقے سے لشکر کے دو حصے ہو گئے. ایک حصہ خوارج بن گیا. خوارج کا نام سنا ہوا ہے, خوارج جو اسلام سے نکل گئے. کیوں اسلام سے نکل گئے؟ اس لیے کہ قرآن نیزوں پہ اٹھا, دھوکے میں آ گئے, دھوکے میں آنے کے بعد اپنے ہی امام کے مقابلے میں نکل آئے. اپنے ہی بے شعور لوگ جن کے اندر شعور موجود نہ ہو, یہ دشمن کی بہترین خوراک ہوتے ہیں, دشمن کا بہترین ہدف ہوتے ہیں. سادہ نو لوگ. جنگ صفین میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ جہاں پر دشمن کا لشکر احساس خطر کر رہا تھا, خود رئیس ان کا, سربراہ ان کا, سالار ان کا احساس خطر کر رہا تھا, یعنی آخری رات اپنی سمجھ رہے تھے کہ کل ہم شاید اس دنیا میں نہیں ہوں گے. لیکن ایک بہت بڑا ماہر سیاستدان اس لشکر میں موجود تھا. اس نے, چالاک زیرک انسان, اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, کل میں ایسا حربہ استعمال کروں گا کہ آپ دیکھنا علی کا لشکر تتر بتر ہو جائے گا. کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ تم لڑنے والے تو ہو نہیں, تم کل میں نے تمہاری جنگ دیکھ لی. چونکہ پہلے دن اس نے جنگ لڑی, وہ جنگ بھی عجیب لڑی تھی اس نے. سنا ہوا ہے نا اس جنگ کا واقعہ تو سنا ہوا ہے. وہ نکلا امیر المومنین کے مقابلے میں, لوگوں کو اکسا رہا تھا کہ لڑو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. کرتے کرتے ایک دفعہ مولا کی شمشیر کی زد میں آ گیا وہ. جب اس نے دیکھا کہ اب ذوالفقار سر پہ آ چکی ہے تو اس نے عجیب و غریب حربہ اس نے اپنایا جو سٹیج پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. سٹیج پہ بیان نہیں کیا جا سکتا. کیا تھا؟ بے حیائی سے کام لیا اس نے, واپس چلا گیا, جان بچ گئی. اس کے ساتھی نے پوچھا کہ کیسے بچ کے کیسے نکل آئے, کیسے بچ کے نکل آئے؟ اس نے کہا کہ معجزہ ہوا ہے, بچ کے نکل آیا ہوں. معجزہ ہوا ہے. کہا کس نے معجزہ دکھایا, کس نے معجزہ دکھایا؟ تو کہا کہ معجزے مختلف ہوتے ہیں, ہم نے بھی وہاں پر معجزہ دکھایا اور بچ کر نکل آیا. پہلے دن تو اس نے کہا کہ تمہاری جنگ تو کل میں نے دیکھ لی کہ تم نے کیسے جنگ لڑی. تو آج مجھے کہہ رہے ہو کہ پریشان نہ ہو, میں علی کے لشکر کو تتر بتر کر دوں گا, تہس نہس کر دوں گا, کیسے یہ کام کرو گے؟ کہا کل کا انتظار کرو. جب کل آ گئی, نیزوں پہ قرآن حکم دیا گیا. اس وقت قرآن لکھا جاتا تھا جلدوں پر, خالوں پر, ہڈیوں پر, تختیوں پر, پتھروں پر, اس طرح سے کتابی شکل میں قرآن, کاغذ نہیں ہوتا تھا اس وقت, ان چیزوں پہ قرآن ہوتا تھا. ابھی بھی بعض ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ قرآن کی ایک جلد وہاں پڑی ہوئی تھی, ایک جلد وہاں پڑی ہوئی تھی. نہ, اس وقت جلدیں نہیں ہوتی تھی اتنے بڑے بڑے. مثلا ایک قرآن, اگر ایک پورا قرآن جمع کرے تو کئی اونٹ چاہیے ہوتے تھے جو ایک قرآن کا بوجھ اٹھا, چونکہ وہ جانوروں کی کھالوں پر اکثر لکھا جاتا تھا قرآن, یا درختوں کی لکڑیوں پر مثلا لکھا جاتا, یا پتھروں پر, یا ایسی نفیس چیزوں پر لکھا جاتا تھا. اس وقت کاغذ ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا. وہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ قرآن, باز ہے نا ایسے ہمارے دین باز, دین باز, ایک ہوتا ہے نا دیندار, ایک ہوتا ہے دین باز. دین باز کون ہوتے ہیں؟ جیسے کچھ ہوتے ہیں سیاست دان, کچھ ہوتے ہیں سیاست باز. سیاست باز, باز بازی سے ہے, بازی, بازی کھیل کو کہتے ہیں. جو سیاست کا کھیل کھیلتے ہیں وہ سیاست باز ہوتے ہیں, اور جو سیاست کرتے ہیں وہ سیاست دان ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ دیندار ہوتے ہیں, کچھ لوگ دین باز ہوتے ہیں. دین باز ہوتے ہیں جو دین کو, دین سے کھیلتے ہیں, بازی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں. دینی بازی، دینی کھیل. آج کل بچوں کے لیے کارٹون بنائے جاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، یہ اسلامی کھیل ہیں، یہ یعنی مسلمانوں نے بنائے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے. اور دینی کھیل کیا ہوتا ہے؟ دینی کھیل یہ ہوتا ہے کہ دین کو دین سے لڑاؤ، دین کو دین سے لڑاؤ، دیندار کو دیندار سے لڑاؤ. اگر دین کو دین سے لڑاؤ یہ ہو جاتا ہے دینی کھیل، اس کو کہتے ہیں دین بازی. کیا کر رہے ہو؟ دین بازی. دین کو دین سے لڑانا، نماز کو عزاداری سے لڑا دینا، عزاداری کو نماز سے لڑا دینا، مومن کو مومن سے لڑا دینا، مسلم کو مسلم سے لڑا دینا، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ دین بازوں کا کام ہے، یہ دین بازی ہے. اور ایسے مہارت سے یہ دین بازی کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، دو مومنوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. اگر دین کی تو دین سے جنگ نہیں ہے. اگر روزہ اٹھ کے حج سے لڑنا شروع کر دے، حج اٹھ کے روزے سے لڑنا شروع کر دے، زکات خمس سے لڑائی شروع کر دے، خمس زکات سے لڑائی شروع کر دے، تو یہ تو اللہ نے تو اس طرح سے بنایا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں لڑتی نہیں ہے. لیکن یہی چیزیں جب دین بازوں کے ہاتھ آ جاتی ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتی. نماز بھی دین ہے، عزا بھی دین ہے، عزاداری بھی دین ہے. اگر نماز نہ پڑھی تو بھی دین سے باہر ہو گئے، عزا نہیں کی تو بھی دین سے باہر ہو گئے. یہ عزا اور نماز ایک دوسرے کی پشتبانی کے لیے تھے، نہ اس دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے تھے. عزا میں نماز پڑھو اور نماز میں عزا کرو. سید الشہداء نے نماز میں جہاد کیا اور جہاد میں نماز پڑھی. کربلا میدان نماز ہے اور نماز ہی میدان کربلا. تو لڑانے کی چیزیں نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب دین بازوں کے ہاتھ چڑھ جائیں تو یہ جس طرح بٹیر باز ہوتے ہیں، بٹیر کو بٹیر سے لڑاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ممولے کو باز سے لڑا دو، شہین کو ممولے سے لڑا دو، یعنی ضعیف کو، کمزور کو بڑی طاقتوں سے لڑا دو. یہ کام کرو. اگر چاہتے ہو لڑانا تو آپ ممولوں کو شاہین سے لڑا دو، آپ کمزوروں کو ابابیل کو فیل سے لڑا دو. اگر لڑانا ہی جانتے ہو، اگر لڑانا ہی چاہتے ہو تو یہی بھوکے جن کو آٹا نہیں ملتا، آٹا غصب کرانے والوں سے لڑا دو. اگر لڑانا ہی ہے تو یہ جنگ ہے. خدا نے بھی ابابیلوں کو فیل سے لڑایا اور پھر وہ اسورہ بنا کر آپ کی دینی کتاب میں رکھ دی کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے مولوی کو بھی پڑھاؤ، اپنی مجلس میں بھی پڑھو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے ابابیلو، اے کمزورو، اے ناتوانو، اے ضعیفو، ابابیل سے زیادہ کمزور نہیں ہو اور تمہارا دشمن فیل سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. اگر ابابیل فیل کو نابود کر سکتی ہے اور آپ نے ابابیل کو فیل سے لڑاؤ، نہ مومن کو مومن سے لڑاؤ، نہ دین کو دین سے لڑاؤ. عزاداری کس لیے آئی ہے؟ عزاداری انہی ابابیلوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کا نام ہے. عزاداری میں یہی ابابیل آتے ہیں، یہی ابابیل آتے ہیں. لیکن یہ ابابیل جب عزائے حسین میں آتے ہیں، جب حسینیت سیکھ لیتے ہیں، جب کربلا میں آ جاتے ہیں، جب روح کربلا ان کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر کسی یزید زمانہ کو خاطر میں نہیں لاتے. اور یہ نہ سمجھنا یہ قرآن ہے، قرآن کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتا. اگر قرآن نے کہہ دیا کہ ابابیل فیل کو نابود کر سکتا ہے تو پھر پروردگارا کوئی نمونہ بھی تو بتا. صرف تاریخ میں ایک دفعہ ہوا نا، جب بھی کوئی ابابیل بنے اس کے ہاتھوں کوئی فیل نابود ہوگا. اگر یقین نہیں آتا تو لبنان میں جا کر دیکھ لو، ابابیلوں کے لشکر نے فیل کو نابود کر دیا. قرآن یہ کہتا ہے اگر لڑانا ہی ہے ضعیفوں کو اٹھاؤ، طاقتوروں سے لڑا دو. اقبال نے کہاں سے یہ کربلا سمجھ لی خدا جانتا ہے. کیا کہا؟ کہا کہ اٹھو، شاہین طاقتور ہے، شکاری ہے، لیکن ممولا سب سے ضعیف جانور ہے، سب سے ضعیف پرندہ ہے. اسی ممولے کو کہا کہ اے ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیا، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی کربلا کی شراب لا ان ممولوں کو پلا، کہ پھر یہ کیا کریں، یہ اٹھے اور شاہین سے ٹکرا جائیں. لیکن خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین باز آ کر ابابیلوں کے لشکر کو اور کمزور تر نہ کر دیں. دین باز بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، دین باز یعنی دینی جنگ کرانے والے، دین کو دین سے لڑانے والے. جیسے بٹیر باز، بٹیر کو تیتر سے نہیں لڑایا جاتا، بٹیر کو عقاب سے نہیں لڑایا جاتا، بٹیر کو مرغ سے نہیں لڑایا جاتا، بلکہ بٹیر کو بٹیر سے لڑایا جاتا ہے. تو جو یہ کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ بٹیر باز ہے. وہ بٹیر باز ہے، یہ بٹیر باز بٹیر لڑا لڑا کے اب دیکھا درآمد نہیں ہوتی، بٹیروں کی جنگ میں اتنی درآمد نہیں ہوتی، تو انہوں نے بٹیر بازی چھوڑ کے دین بازی شروع کر دی. بسا اوقات ہوتا ہے نا انسان جاب چینج کرتا ہے، ایک جاب کر رہے ہیں اس کی اتنی مارکیٹ نہیں ہے، دیکھا کہ ادھر درآمد زیادہ ہے، فوراً وہ چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر. بہت سارے ایسے تھے، آبائی پیشہ کوئی اور تھا، بیٹے نے پیشہ کوئی اور اپنا لیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس پیشے میں اتنی درآمد نہیں ہے. بٹیر لڑانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا دین کو دین سے لڑانے میں ہے. لہذا آئے ہر دین کا ایک حصہ اٹھا کے دین کے دوسرے حصے سے لڑا دیا. ان سے ہوشیار رہے ہیں، ان سے خبردار رہے ہیں، دین بازوں سے خبردار رہے ہیں. پاکستان کی ایک مشکل ہے، پاکستان سرزمین تو پاکستان ہے، بنایا گیا تھا بڑی آرزوؤں کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ بنایا گیا تھا، بڑے خوابوں کی تعبیر کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، الا کلمۃ اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، حکومت خدا کے لیے. لیکن بدقسمت سرزمین نکلی اور بدقسمت امت اور قوم نکلی کہ اس قوم کو سیاست میں سیاست دان نہیں، سیاست باز ملے، سیاست باز ملے. اور کیا کیا سیاست بازوں نے؟ کیا کیا آ کر؟ صرف قوم کو قوم سے لڑایا، صوبے کو صوبے سے لڑایا، اسی ملک کے فوج کو اس ملک سے لڑایا. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فوج دشمنوں سے لڑتی اور یہ امت فوج کی پشتبان ہوتی، یہ امت فوج کے لیے دعائیں کرتی. ہمیں دین یہی کہتا ہے، آپ پڑھے صحیفہ سجادیہ اٹھا کر سید ساجدین دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہ، وہ مجاہدین اسلام جو تیری راہ میں سرحدوں پہ جنگ کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنے جہاد میں کامیاب فرما، ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فوج کفر سے لڑتی، یہ فوج شرک سے لڑتی، اور یہ ساری امت اس فوج کے لیے دعائیں مانگتی، اس فوج کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی. لیکن سیاست باز جب سے آئے، سیاست بازوں نے فوج کو دشمن سے منہ ہٹا کر اس کا رخ اپنی ہی قوم کی طرف کر دیا، قوم کا رخ فوج کی طرف کر دیا. یہی وہی فوج ہے، یہ وہی ملک ہے کہ جس کا شہری فوج کا دشمن ہو گیا، جس کی فوج شہری کی دشمن ہو گئی. آج خودکش حملہ فوج پہ ہو رہا ہے، وہ فوج جو اس ملک اور اس قوم کو بچانے والی ہے، اس قوم کے ہاتھوں خود خطرے میں پڑی ہوئی ہے. یہ کس نے کیا؟ آیا فوج کی غلطی ہے یا عوام کی غلطی ہے؟ نہ فوج کی غلطی ہے نہ عوام کی غلطی ہے، یہ سیاست بازوں کی غلطی ہے. یہ ان سیاست بازوں کی غلطی ہے، یہ ان بٹیر بازوں کی غلطی ہے. یہ بھی بٹیر باز تھے، یہ بٹیر لڑانے والے آگے سیاست میں قوم کو قوم سے لڑا دیا، صوبے کو صوبے سے لڑا دیا، قوم کو فوج سے لڑا دیا، فوج کو امت سے لڑا دیا، پورا ملک نا امن کر دیا. اور یہی حال ایک اور بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ اس کو اگر دین کے اندر علماء ملے، علماء دیندار کم ملے، دین باز زیادہ ملے، دین باز زیادہ ملے، جو دین کو دین سے لڑاتے ہیں، جو شیعہ کو سنی سے لڑاتے ہیں، سنی کو شیعہ سے لڑاتے ہیں، جو شیعہ کو شیعہ سے لڑاتے ہیں، جو نماز کو عزا سے لڑاتے ہیں، عزا کو نماز سے لڑاتے ہیں. پورا پورا مضمون تیار کیا ہوا ہے جنگ کا. میں چھوٹا سا تھا، ایک آپ نے بھی سنا ہوا بچپن کا، ایک سکول کے زمانے کا ایک واقعہ، ایک ممبری کے زبانی آپ نے بھی سنا ہوگا. ذرا آپ اس شعبے میں الحمدللہ آگے ہیں، زیادہ سنا ہے آپ نے. بچپن میں ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے مجلس، اور انہوں نے ایک عجیب جنگ پیش کی جو ابھی تک مجھے نہیں بھولتی، لفظ بلفظ یاد ہے. وہ جنگ کون سی تھی؟ کہا کہ شب ہجرت رسول اللہ نے جو سفر کیا اور امیر المومنین کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے اور خود جا کر اس غار میں پناہ لی، غار ثور میں. تو غار ثور میں مکڑی کو حکم ہوا کہ جالا تان دے، اور کبوتر نے وہاں پر انڈے دے دیے. اب اس کے بعد یہ کھوجی گئے، انہوں نے وہ غار ڈھونڈ لی، غار کے دہانے پہ پہنچ گئے. باہر کے یہ سارا ماجرا انہوں نے پڑھا، اور ایک جنگ بھی وہاں پر ذکر کی، بڑی زبردست جنگ جو غار ثور کے دہانے پہ ہوئی ہے. سنیے آج تک یہ نہیں سنی آپ، بڑی بڑی جنگ خیبر تو وہاں نہیں ہوئی، جنگ خندق بھی وہاں، اس سے بھی بڑی جنگ ایک ہوا غار ثور کے دہانے پہ، ایک جنگ ہوئی ہے بڑی زبردست. وہ کس کی جنگ تھی؟ کہا وہ جنگ یہ تھی کہ خدا نے جبریل کو بھیجا کہ جو میرے حبیب کو جا کر یہ پیغام دے آؤ. اب جبریل پیغام لے کر آئے، غار کے قریب جب پہنچے، اب جب اندر جانا چاہا تو دیکھا کہ آگے جالا ہے. تو جبریل نے سمجھا کہ جالا ہی ہے، چھوٹا سا ہے، مکڑی کا ہے وہ بھی، اس کی جان ہی کیا ہے. وہ کہتے نا کیا چونٹی اور کیا چونٹی کا شوربا، وہ مکڑی تو ہے جالا ہے. جبریل اندر گئے، پرواہ کیے بغیر، دیکھا کہ جالا آگے جانے نہیں دیتا. جتنا زور لگایا جبریل نے، وہ جالے کی ایک تار بھی نہیں ٹوٹی. جبریل نے کہا یہ عجیب واقعہ ہے، پھر ہاتھوں سے اس کو توڑنا چاہا، پاؤں سے توڑنا چاہا، جتنی کوشش کی نہیں ٹوٹا. پھر پیچھے ہوئے، پیچھے ہٹ کر پھر زور لگایا آگے جالا ٹوٹ جائے، لیکن جالا نہیں ٹوٹا. پھر جبریل نے کہا کہ اچھا یہ ایسے نہیں ٹوٹے گا، اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. باہر کے جبریل نے اپنی پوری طاقت جمع کی، طاقت جمع کر کے زور لگایا، پھر بھی نہیں توڑا. آخر کار جبریل نے پیچھے ہٹ کر تکبیر لگائی، اللہ اکبر کہہ کر نعرہ لگا کے پھر گئے، دیکھا پھر بھی نہیں ٹوٹتا. پھر جبریل آگے گئے، دیکھا کہ کلائی کے اوپر ایک مضبوط ہاتھ پڑا ہوا ہے، کہ ایسی طاقت جبریل نے آج تک محسوس نہیں کی تھی کسی سے. جبریل کا پالا سب سے پڑا ہوا تھا، لیکن اتنی طاقت کہیں بھی جبریل نے نہیں دیکھی تھی. جو دیکھا جبریل نے اپنے بازو کی طرف، تو دیکھا مکڑے نے، ہاں کڑائی مروڑی ہوئی ہے، پکڑی ہوئی ہے مکڑا چھوٹا سا، دیکھا ہوا ہے نا مکڑا جو گھروں میں جالا تنتا ہے. کہا مکڑے نے ایسی زبردست کلائی جبریل کی مروڑی ہوئی تھی، اور جبریل نے جتنا بازو جھٹکا لیکن مکڑا چھوٹا نہیں. ایک قریب تھا کہ جبریل کی کلائی ٹوٹ جاتی، اس سے معذرت کی، بھائی خدا کے بندے چھوڑو میری کلائی چھوڑو، ہوا کیا ہے؟ تو مکڑے نے کہا کہ جبریل آج ادھر ہماری ڈیوٹی ہے، آج آپ اندر نہیں جا سکتے. کہا ادھر آج ہم ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے. کہا تمہاری ہے تو تمہاری ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے جانا ہے. بار کہ وہ تو کار ہو گئی مکڑے میں اور جبرائیل میں اور ایک زبردست جنگ وہاں پر جبرائیل اور مکڑے میں ہوئی, اور آخر کار جبرائیل شکست کھا گئے, نہیں ہو سکا, پیچھے ہٹے جبرائیل, اور پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھتا ہوں میں تو کیسے مجھے روکتا ہے. پیچھے ہٹ کر جبرائیل نے ایک زوردار نعرہ حیدری لگایا تو مکڑا آگے آ گیا, کہا یہ نعرہ نہیں لگانا. آپ اس انسان کے ذہن کو دیکھیں جس نے یہ جنگ کروائی ہے, مکڑے اور جبرائیل کی جنگ. یہ کوئی معمولی آدمی جنگ نہیں کروا سکتا. اس کے لیے کس ذہن کی ضرورت ہے؟ یہی ہوتے ہیں پٹیر باز. یہ پٹیر لڑا لڑا کے دیکھا کہ اب اور تو کوئی چیز نہیں لڑتی, کسی چیز کو کسی چیز سے لڑانا ہی ہے. پھر نام اس کا رکھ دیا فضائل. مکڑے کے ہاتھوں جبرائیل کو شکست دلوا کے نام کیا رکھا؟ فضائل. یہ خطر ہمیشہ اہل دین کے پاس رہتا ہے, اہل دین کے سروں پر, دین بازوں کا. دین باز جو دین کو دین سے لڑاتے ہیں, دیندار کو دیندار سے لڑاتے ہیں, مومن کو مومن سے لڑاتے ہیں, مسلم کو مسلم سے لڑاتے ہیں. کربلا کیوں واقع رونما ہوا؟ توجہ فرمانا, سید الشہداء نے جد اپنی جد رسول اللہ کے مزار پر روزہ اطہر پر فرمایا, اے رسول شاہد رہنا, اس قوم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا. کیوں تنہا چھوڑا؟ اس کے اسباب میں یہ تھا کہ ایک ماہر اس جنگ سفین کے اندر ایسا تھا جس نے کہا, اپنے امیر کو کہا کہ کل دیکھنا علی کے لشکر کو کیسے تتر بتر کرتا ہوں. علی کا لشکر کہا کہ آپ مطمئن رہو, ہمارا لشکر علی کا گراؤ نہیں کر سکتا, محاصرہ نہیں کر سکتا, میں علی کے پیروکاروں سے علی کا محاصرہ کرا کے بتاتا ہوں. علی کی فوج سے علی کا محاصرہ کرا کے بتاتا ہوں. اس کو باور نہیں ہو رہا تھا, یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا کیسے کرو گے؟ کہا کل انتقال دیکھنا کیا کرتا ہوں. دوسرے دن آیا, قرآن نیزوں پہ, ساری فوج تلواریں اور شمشیریں نیام میں, نیزے ہاتھ میں, اور قرآن جلد اور مختلف چیزیں, جہاں جہاں کو قرآن لکھا ہوا تھا, پارا آیت کچھ بھی تھا اس کو انہوں نے نیزوں پہ, کچھ بھی لکھا ہوا ہی نہیں تھا, ایسے ہی انہوں نے اٹھا کر کہہ دیا یہ قرآن ہے. جیسے ڈائری اٹھا کے کہہ دیتے ہیں یہ قرآن ہے, مطلب قرآن نہیں ہوتا وہ. اسی طرح کہا یہ قرآن ہے, اعلان ہو گیا یہ قرآن ہے, ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا. انہوں نے تلواریں نیام میں ڈال لی کہ اب ہم جنگ نہیں کرتے, اب ہماری جنگ قرآن کے خلاف ہو جائے گی. امیر المومنین نے کہا کہ یہ قرآن کے ذریعے تمہیں دھوکا دینا چاہتے ہیں, میں قرآن ناطق ہوں, میں روح قرآن ہوں, میں حقیقت قرآن ہوں, میں قرآن مجسم اور قرآن عملی ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ دھوکا ہے, اس دھوکے میں نہیں آنا. لیکن آ گئے اس دھوکے میں, تلواریں نیام میں ڈال لی, کہا اب ہم جنگ نہیں کرتے. پھر امیر المومنین کے خیمے کے اندر آئے اور آ کر کہا کہ جلدی مالک اشتر کو واپس لوٹاؤ. مالک اشتر تاریخ میں لکھا ہے, صرف ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تھا, ایک نیزے کا فاصلہ, یعنی آج کے پیمانے میں بتاؤں یعنی 5 منٹ کی بات رہ گئی تھی. اگر 5 منٹ مالک اشتر کو اور دے دیے جاتے, یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. لیکن بے شعوری کا کیا کیا جائے؟ بے شعوری کا کوئی درما نہیں ہے. علی مشکل کشا ہے, ساری مشکلوں کو مولا حل کر دیتے ہیں, لیکن یہ مشکل کشا ایک بہت بڑی مشکل میں خود آ گرفتار ہو گیا ہے. وہ مشکل کون سی ہے؟ بے شعوروں کے درمیان, بے شعوروں کے درمیان گرفتار ہو گئے. ہزار سمجھایا مولا نے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ فراڈ ہے, یہ قرآن کے ساتھ عقیدت نہیں, اخلاص نہیں ہے, قرآن کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور تلواریں نکال لی. کہا اگر مالک اشتر کو نہیں بلاتے تو ہم ابھی علی کا سر قلم کر دیتے ہیں. یہ دشمن کی فوج نہیں تھی, اپنی فوج میں سے نکلے, اپنے اندر سے نکلے. کس سے نکلے؟ کہ ایک فتنہ گر نے فتنہ کھڑا کیا, تفرقہ ڈالا, ایک متحد فوج کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک دن کے اندر یہ کام ہو گئے, ایک دن میں 2 ٹکڑے کر دیے. علی نے مالک اشتر کو پیغام بھیجا, اے مالک اشتر جنگ روک کے واپس آ جاؤ. جو شخص گیا, مالک نے کہا فقط مولا سے کہو کہ کچھ دیر اور مالک کو مہلت دیجئے, میں فتنے کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں آ کر لا کر رکھ دوں گا. قاصد واپس آیا، مولا نے کہا جا کر مالک اشتر کو کہو اگر علی کی جان عزیز ہے تو جنگ بند کر کے واپس آ جاؤ. مالک تلوار ہاتھوں میں لیے ہوئے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گریا کرتے ہوئے دو زانو ہو کر علی کے مقابلے میں دو زانو ہوئے. کہا مولا یہ کیا مظلومیت کا عالم ہے، یہ کیا مظلومیت کا عالم ہے کہ دشمن ہمارے سامنے مغلوب ہو چکا ہے لیکن یہ فتنہ ہمارے اندر سے اٹھ کھڑا ہوا. کہا مالک دیکھ رہے نا علی کی مظلومیت کا مشاہدہ کرو آج کہ علی کن کے ہاتھوں آج محاصرہ ہو چکا ہے، علی کن کے ہاتھوں آج مجبور ہو گئے. یہ تفرقہ تھا، یہ اختلاف تھا، یہ فتنہ تھا جو علی کی فوج کے اندر پیدا ہوا. دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، خود علی کا ہی محاصرہ کر لیا اور نعرہ کیا لگایا، نعرہ یہ لگایا ان الحکم الا للہ. آیت قرآن پڑھنا شروع کر دی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بشر کو حکومت کا حق نہیں ملتا، حکومت صرف اللہ کی ہوگی. امیر المومنین نے کیا فرمایا، کلمہ تو حق یراد بہ الباطل. یہ حق آیتیں ہیں اللہ کی لیکن ان سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. اور پھر وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے. اگر علی کی حکومت چل جاتی، اگر نظام ولایت قائم ہو جاتا، اگر عدالت علی قائم ہو جاتی، اگر اولاد علی بعد میں آ کر جانشین علی بن جاتے تو سید الشہداء کربلا میں آ کر اس طرح کنبہ ذبح نہ کرواتا بلکہ پرچم ولایت بلند کر کے سرزمین اسلام کے اوپر حسین کی حکومت ہو جاتی. یہ وہ فتنہ تھا، اس فتنے نے گل کھلائے، یزیدیت برسر اقتدار آ گئی، کمزور ہو گئے، ناتوان ہو گئے، تفرقہ پڑ گیا. نہج البلاغہ میں حضرت نے خطبے میں یہ پیشنگوئی کی تھی کہ عنقریب تم سے اقتدار چھلنے والا ہے، عنقریب تم سے اقتدار ضائع ہونے والا ہے، نکلنے والا ہے تمہارے ہاتھ سے، اس لیے کہ تمہارے اندر تفرقہ موجود ہے. یہ تفرقے کا تنہا ہتھیار تھا جو بہت کارگر اور بہت کامیاب ثابت ہوا، اور اس نے موقع دیا یزیدیت کو. آج بھی ایسے ہی ہے عزیزان گرامی، تفرقہ مسلمین کے اندر، تفرقہ مومنین کے اندر، تفرقہ سنی اور شیعہ کے اندر، تفرقہ شیعہ اور شیعہ کے اندر، تفرقہ سنی اور سنی کے اندر، تفرقہ. آپ دیکھیں کیسے دین باز ہیں، ہر دین کے ہر چیز کو آ کر اختلاف کا باعث قرار دیا. اگر میلاد رسول ہے اس پہ بھی اختلاف، میلاد آئمہ ہے اس پہ بھی اختلاف، عزاداری ہے اس پہ بھی اختلاف، نماز ہے اس پہ بھی اختلاف، اذان ہے اس پہ بھی اختلاف، روزہ ہے اس پہ بھی اختلاف، حج ہے اس پہ بھی اختلاف. اور یہی دین باز جو دین میں آ کر آپس میں اختلاف کرتے ہیں دکانوں پہ جا کے آپس میں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا میں نہیں تفرقہ کرتے، دین میں آ کر تفرقہ کرتے ہیں. آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن جب دین میں آ جائیں، دین میں آپس میں آ کر تفرقہ ڈالتے ہیں. یہ تفرقہ سازش دشمن ہے. اس وقت بھی دشمن نے تفرقے سے فائدہ اٹھایا، کمزور کیا امت مسلمہ کو، اور علی جیسے حکمران کی حکومت میں بلوا کھڑا کر دیا، وہ مشکل کھڑی کر دی جو حل نہیں ہوئی آخر تک، اور آج تک مسلمان اس کی سزا بھگت رہے ہیں. آج اس سے کہیں زیادہ تیز تر اور زہریلا تر اور خطرناک تر تفرقہ امت مسلمہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، بہت خطرناک. اس کو مبالغہ نہ سمجھنا، اس کو سرسری نہ لینا. جنگ صفین کے بے شعور اگر علی کی باتوں کو غور سے سنتے سمجھتے، کبھی بھی علی کے مقابلے میں قیام نہ کرتے. وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا وہ بے شعوروں نے کر دکھایا. ہمیشہ بے شعوری امتوں کی غفلت نقصان دہ ثابت ہوئی ہے، خصوصاً جب تفرقے سے غفلت برتی جائے. رہبر معظم انقلاب نے متوجہ کیا، دیکھو قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے آپس میں کلمہ توحید ہو لیکن دشمن سے کبھی غافل نہیں رہنا. جو قوم دشمن سے غافل ہوئی وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتی، وہ کبھی عزت کا دن نہیں دیکھ سکتی جو دشمن سے غفلت برتے. اس وقت اسلام کا دشمن قسم خوردہ، کینہ توز، زہریلا دشمن یہ ڈسے ہوئے سانپ کی طرح ہے, زخمی سانپ کی طرح ہے, پھنکارتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے دندناتا پھرتا ہے دنیا میں. عراق کے اندر ابھی تک ایک اخباری رپورٹ کے مطابق ابھی تک 7 لاکھ عراقی ابھی تک خون میں لت ہو چکے ہیں. چند سالوں کے اندر, 4-5 سالوں کے اندر 7 لاکھ عراقی آئے روز کے حادثات کے اندر لقمہ اجل بن چکے ہیں. کبھی اپنے ملک کے اعداد و شمار بھی گنے ہیں کہ اب تک اپنے ملک میں اس تفرقے کے ہاتھوں کتنے قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئی ہیں. اور پھر دوسرے شہروں میں, لبنان میں, فلسطین میں جو کچھ ہو رہا وہ الگ ہے. اس تفرقے کے ہاتھوں, تفرقے کی آگ سب سے زیادہ خطرناک آگ جو ہر ایک کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اس نقطے کی طرف توجہ رہے, تفرقہ بازوں سے ہوشیار رہیں, دین بازوں سے ہوشیار رہیں. یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں لڑائیں اور ہم لڑنا شروع کر دیں, وہ ہمیں اکسائیں, وہ ہمیں جانور سمجھیں, وہ ہمیں بٹیر سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے اندر شعور نہیں ہے. شعور کا ثبوت دو. اگر کوئی قرآن ممبر پہ پڑھ کے تفرقہ پھیلاتا ہے تو اس کو پاپ معلوم ہو جائے کہ بتا دو اس کو کہ تو لگتا ہے اسی فتنہ باز کی نسل سے ہے, تو اسی فتنہ باز کی نسل سے ہے جس نے حکم نیزوں پہ قرآن اٹھوا کر علی کے لشکر میں فتنہ ڈالا. فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کی جلدیں ہوں یا قرآن کی آیتیں ممبروں پہ پڑھی جائیں. قرآن آیا ہے وحدت کے لیے, اتحاد کے لیے, ایک کرنے کے لیے. انبیاء کا مقصد مومنین کو بلکہ بشریت کو ایک کرنا ہے. میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ قرآن کی بعض آیات کی طرف کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے مسلمانوں کو. قرآن پر سب کا اتفاق ہے, قرآن نہ شیعہ نہ سنی ہے, قرآن کلام خدا ہے. اگر قرآن کو کلام خدا سمجھتے ہو, اپنے اوپر حجت سمجھتے ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے نبی بھیجے اس لیے کہ تم میں وحدت آ جائے, ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ تم میں وحدت آ جائے, ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی اس لیے کہ تم میں وحدت آ جائے. فتنہ باز خود نہیں آتے کبھی بھی. جو فتنہ ڈالنے آتا ہے وہ خود نہیں آتا, وہ کہیں سے بھیجا جاتا ہے, کسی کا مامور ہوتا ہے. اس کا مامور ہے جس کو فتنے سے فائدہ اٹھانا ہے, جس کو تفرقے سے فائدہ اٹھانا ہے. اور خصوصاً پاکستان کے لیے میں روز وعدہ کرتا ہوں لیکن بات وہاں پہنچتی نہیں ہے کہ جو سازش ہوئی اور جس کو بالآخر عملاً دیکھ رہے ہیں, یوں نہیں کہ میں نے کوئی نئی بات کرنی ہے آپ کے سامنے, وہی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا ذرا پس منظر بیان کرنا ہے. جو کچھ صبح و شام آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, جو مناظر دیکھتے ہیں, اور آئے دن اس ملک کے اندر کوئی نہ کوئی اتفاق رونما ہو رہا ہوتا ہے, یہ اتنا سادہ نہ سمجھیں کہ ایک گروہ ہے جو یہ القاعدہ کے نام سے بنا دیا گیا اور وہ آ کر پاکستان کو ناامن کر رہا ہے. القاعدہ ایک چڑیل ہے, چڑیل, چڑیل کا لفظ تو سنا ہوا ہے نا آپ نے. چڑیل کہاں ہوتی ہے جی؟ ہر جگہ ہوتی ہے. چڑیل کہاں ہوتی ہے؟ ہر جگہ ہوتی ہے اور کہیں بھی نہیں ہوتی. چڑیل چونکہ موجود ہی نہیں ہے, چڑیل انسان کے ذہن کی تخلیق ہے. خدا نے چڑیل نامی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی, چڑیل اللہ نے پیدا نہیں کی, لیکن سب کو نظر آتی ہے. کہتے ہیں ہم نے خود دیکھی, اتنے بڑے بڑے ناخن تھے, اتنے بڑے بڑے دانت تھے اس کے پاؤں میں گھنگرو بندے ہوئے تھے, اور وہ یہ کر رہی تھی اور وہ کر رہی تھی. نظر بھی آتی ہے سب کو, ہے بھی نہیں اور نظر بھی, اسی لیے تو اس کو چڑیل کہتے ہیں. ہے بھی نہیں اور دکھائی بھی دیتی ہے. لہذا اگر کوئی کسی کی بھینس کھول کے لے جائے, چور آئے بھینس کھولنے کے لیے, یہ رات کو اٹھتا ہے, آنکھیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں, وہ چور تھا, اس کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے. صبح اٹھ کے وہی چور اٹھ کے کیا کہتا ہے, سنا ہے کہ آج کل علاقے میں چڑیل آئی ہوئی ہے, یہ کہتا ہے کہ میں بھی آدھی رات کو اٹھا تھا, کوئی مجھے بھی تھوڑا بہت ہلکا سا شائبہ نظر, خود چور کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ آج کل سنا ہے علاقے میں چڑیل آئی ہوئی ہے, چڑیل آئی ہوئی ہے, یہ بھی رات کو اٹھا تھا, آپ کی گاڑی چرانے کے لیے چور آیا, گاڑی کے پاس گیا, رات کو آپ کی آنکھ کھل گئی, آپ اٹھے نیند کے عالم میں تھے اور وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا, صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتا ہے, کہتے ہیں سنے ہیں آج کل ادھر اس گلی میں چڑیل آئی ہوئی ہے, آپ کہتے ہیں ہاں میں نے بھی رات کو دیکھی تو ہے, میری گاڑی کے قریب کھڑی ہوئی تھی, بالکل اچھا ہوا میں اٹھ گیا ورنہ کوئی نقصان کرنے والی تھی, یہ سب کو نظر آتی ہے, ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی, اس لیے کہ جس کو کوئی غلط کام کرنا ہے وہ اپنے کام کو دوسروں کے گلے میں ڈالنے کے لیے کہ یہ کس نے کیا ہے بہت خوبصورتی سے نقشہ بنایا گیا, ایک ایسی چڑیل بنائی گئی کہ جو ہے بھی اور نہیں بھی ہے, ہر ملک میں ہے, ہر گلی میں ہے, اس کے خلاف جنگ بھی ہو رہی ہے, اس پہ قابو بھی پایا جا رہا ہے اور قابو آتی بھی نہیں ہے, یہ چڑیل ایسی بنائی انہوں نے, یہ سیاسی چڑیل ہے, وہ تو خرافاتی چڑیل ہے نا, وہ خرافاتی چڑیل ہے جو دیہاتیوں نے بنائی ہے, زہر ہے کہ جو سیاسی بناتے ہیں دیہاتیوں جیسی نہیں بناتے, سیاسیوں کی چڑیل بہت زیادہ جدید ہوتی ہے, ماڈرن ہوتی ہے, وہ مسلح بھی ہوتی ہے, اس کے پاس دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی بھی ہے, اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے, وہ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے مثلا چڑیل, وہ پہاڑوں میں چھپی ہوئی ہے اور پہاڑوں سے نیچے اترنے کا اس کا راستہ بھی نہیں ہے, لیکن کراچی میں حادثہ ہو اسی چڑیل نے کیا ہے, اسلام آباد میں حادثہ ہو اسی چڑیل نے کیا ہے, لاہور میں حادثہ ہو اسی چڑیل نے کیا ہے, اور کون کہتا ہے چڑیل نے کیا, القاعدہ نے کیا ہے, جس نے کیا ہے وہ دوسرے دن اخبار میں بیان دے دیتا ہے یہ چڑیل نے کیا ہے, اور اسے پتا ہے کہ یہ چڑیل زدہ لوگ ہیں, یہ چڑیل زدہ لوگ ہیں, چڑیل کا نام لو مطمئن ہو جائیں گے, چونکہ خرافاتی ہیں, اگر ان کی بحث لے جاؤ اور کہو چڑیل نے یہ کیا تھا تو یہ کبھی بھی کسی کو متام نہیں کریں گے, یہ چڑیل نے ہی کیا تھا, اور چڑیل سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرو, چڑیلوں سے جان چھڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں, بابا کے پاس جاتے ہیں, بابا سرکار کے پاس جاتے ہیں, بابا جی چڑیل آ گئی ہمارے علاقے میں, وہ بابا جی تعویذ لکھتے ہیں, دم پڑتے ہیں, کہتے ہیں اب کبھی بھی نہیں آئے گی, صرف آپ ایسا کام کرو کہ جتنا چڑیل نقصان کرتی ہے اتنا آپ خود لا کے مجھے دے دیا کرو, چڑیل کبھی نہیں آئے گی, لیکن اگر آپ نے بابا جی کو کچھ نہیں دیا روزانہ چڑیل آئے گی, روزانہ چڑیل آئے گی, جو کچھ کرتے ہیں فتنہ ڈالنے کے لیے, تفرقہ ڈالنے کے لیے, لیکن چڑیل بنا کے رکھی ہوئی ہے, چڑیل ہے سب کچھ کر رہی, سیاسی چڑیل, عالمی چڑیل, 20,000 کلومیٹر ادھر کچھ ہوتا ہے یہ کس نے کیا, یہ بھی انہوں نے کیا, افریقہ میں کچھ ہوا وہ بھی انہوں نے کیا, اگر یہ حقیقت ہے, یہ نیٹورک اتنا حقیقت ہے, پھر اس نیٹورک سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا اگر یہ واقعی اتنا مضبوط ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نیٹورک ہر جگہ ہے بھی اور یہ پھر بھی دندناتے پھرتے ہیں, یہ پھر بھی امن و سلامتی میں ہے, حادثہ چڑیل کا کہاں ہوتا ہے, جب امریکہ کے الیکشن قریب آتے ہیں یہ چڑیل باہر نکل آتی ہے, پھر اس کا موسم ہے باہر آنے کا, چونکہ وہاں پر ان کو ووٹ لینے کے لیے ایسا چاہیے ہوتا ہے, اور جو بے شعور ہیں, غفلت میں ہیں, غافل ہیں, بیدار نہیں ہیں, وہ فوراً پھر اس میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں, جو وہ راگ الاپتے ہیں یہ بھی اس راگ میں ناچنا شروع کر دیتے ہیں, جو گندا گانا آتا ہے وہ اپنے موبائل میں رنگ ٹون بنا لیتے ہیں, بنائی ہوتی ہے نا, جو نئی چیز آتی ہے اس کو, اتباز نے نوح کو بنایا ہوتا ہے, جو نیا نوح آیا تھا پسند آتا ہے اس کو اپنے موبائل میں رنگ ٹون بنا لیتے ہیں, یعنی جو راگ کہیں سے بھی آتا ہے اس کو فوراً ہم اپنا لیتے ہیں, انتخاب کر لیتے ہیں, ہم پسند آ جاتا ہے ہمیں, میڈیا جو کچھ کہتا ہے ہم بھی اس کو گانا شروع کر دیتے ہیں, مولانا روم نے ایک واقعہ پڑھا, وقت زیادہ ہو گیا میں ختم کرتا ہوں, ایک واقعہ مولانا روم میں ذکر کیا, بے شعوری کے عالم, بے شعوروں کے لیے کہا کہ ایک خانقاہ میں صوفی تھے, صوفی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے, یعنی وہ لوگ جن کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم نے خود کمانا نہیں ہے, دنیا کمائے ہم کھائیں گے. خوب یہ بیٹھے ہوئے الگ تھلگ عبادت کا دا بنا کر وہاں عبادت میں مست, خوب لوگ نظر نیاز لے جاتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں یہ کھا کے وہاں پر. اور ان کا طریقہ عبادت کا یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ بھر جائے تو پھر ان کو عبادت یاد آتی ہے, اور عبادت بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ دھمال, ان کی عبادت دھمال کی صورت. اور دھمال میں کچھ نہ کچھ گاتے بھی رہتے ہیں ساتھ, کچھ نہ کچھ دہراتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ورد یا کوئی ذکر ہوتا ہے ان کا. صوفی ایک خانقاہ میں بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, ایک صوفی اور بھوک لگی تھی, اس نے کہا چلو اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں شاید کچھ پکا ہوا. وہ ایک ہفتے کے پہلے سے بھوکے بیٹھے تھے. یہ صوفی گدھے پہ بیٹھ کر گیا سوار ہو کر. بھوکے صوفیوں نے جب دیکھا کہ گدھا آ گیا ہے تو انہوں نے پلان بنایا کہ اس گدھے کو کسی طرح کاٹ کے کھا لیں ہم. لہذا مہمان کو بٹھایا اور ایک دو کو حکم دیا کہ گدھا کاٹ کے پکا کے لے آؤ. وہ گئے, گدھا کاٹا, انہوں نے پکایا اور کھایا. ایک ہفتے کے بھوکے صوفی جب انہوں نے گدھا کھایا اور جان میں جان آئی, پیٹ میدا بھرا, جب ان کا خون رگوں میں جب دوڑنے لگا تو انہیں عبادت یاد آ گئی. اب انہوں نے اس عالم میں مستی کا عالم, وجد کا عالم ان پر طاری ہوا تو اٹھ کے دھمال شروع کر دی انہوں نے. اور اس دھمال کے اندر انہوں نے جو راگ گانا شروع کیا, فارسی زبان میں مولانا روم نے بیان کیا ہے, وہ راگ کیا تھا, خار برافتو خار برافتو خار برافتو. مانا اس کا یہ بنتا ہے کہ گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا, یہ اس کا ان کا راگ تھا, یہ ذکر ورد تھا ان کا صوفیوں کا کہ گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. یہ جس کا گدھا تھا اس کا بھی اس نے بھی کھایا, اس کا بھی جب پیٹ بھرا دیکھا اتنی لے میں گا رہے ہیں, یہ بھی اٹھ کے ان کے اندر شامل ہو گیا اور یہ بھی کہنے لگا گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. جب دوسرے دن جانے کے لیے اس نے خانقاہ کے ملازم سے کہا وہ گدھا میرا لے آؤ, تو اس نے کہا کہ وہ تو کھا لیا ہے تم نے. کہا کہ شریف آدمی مجھے بتایا کیوں نہیں ہے. کہا میں تو سمجھا تجھے پتا ہے. کہا مجھے کہاں سے پتا. اس نے کہا کہ جب میں آ کر دیکھا کہ تو بھی ناچ رہا تھا ان کے ساتھ تو تو دوسروں سے بہتر کہہ رہا تھا گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. وہ کبھی ہوتا ہے نا کہ ان کی راگ کے ساتھ ہم بھی راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا چڑیل آئیے, ہم بھی کہتے ہیں چڑیل آئیے. وہ کوئی چیز ہماری زبان پہ ڈال دیتے ہیں ہم بھی. توجہ کریں, ایک ہے خناس, خناس قرآن نے ذکر کیا, رسول کو فرمایا. رسول معصوم ہے, معصوم ہر آسیب و گزن سے معصوم و محفوظ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود خداوند نے تر فرمایا اے رسول پناہ مانگ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اے رسول اپنے رب کی پناہ مانگ. کس سے مانگ؟ خناس سے پناہ مانگ. خناس کون ہے؟ خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. آج میڈیا کا کام خبر دینا ہے, خبریں کام دیتا ہے, وسوسے زیادہ ڈالتا ہے. یہ خناس ہے. وہ منصوبہ بناتے ہیں, خناس مسلمانوں کے دل میں اس کو ڈال دیتا ہے اور مسلمان بھی سن کے اور ان سے بہتر ناچتا ہے. خار برافتو خار برافتو خار براف, یہ بھی ان سے بہتر دھمال ڈالتا ہے. گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. اس کو معلوم نہیں کہ کس کا گدھا گیا. ارے بے خبر, تیرا گدھا گیا, تیری متاع لٹ گئی, تیرا ملک لٹ گیا, تیری قوم لٹ گئی, تیرا دین چلا گیا, تیری ناموس چلی گئی, تیرا سب کچھ برباد ہو گیا, تو ان کے ساتھ کیوں راگ ملاتا ہے اپنا؟ اپنے ملک کی خبر لے, اپنی قوم کی خبر لے, اپنے دین کی خبر لے. ماہرین موجود ہے تفرقہ ڈالنے والے, ڈالا انہوں نے, اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی واقعی یہ حوادث جو آج کربلا سے کم نہیں ہے, کسی کے بھی ہوں, محرم کی پہلی تاریخ کو جو حادثہ یا ایک روز قبل جو حادثہ لاہور میں ہوا پولیس والوں کے ساتھ, ہائی کورٹ کے سامنے وہ تصویر میں جو لاشیں دیکھیں, کیا وہ مظلومیت نہیں تھی؟ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ کیا اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے؟ کیا اس ملک کے شہری نہیں تھے؟ کیا ان کے کوئی حقوق نہیں بنتے؟ اس بے دردی کے ساتھ ان کو لٹا دیا گیا, ان کو مار دیا گیا, ان کو قتل عام کر دیا گیا, اس بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا گیا. آیا نہیں کہہ سکتے کیا پولیس والوں نے اس کو نہیں کہا؟ چونکہ پولیس والے ہمیشہ دوسروں کے بچت کے لیے، بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے جاتے ہیں. بہت ساری لاشیں کبھی دوسروں کی بکھری ہوتی تھی، پولیس جاتی تھی، لوگ رو رہے ہوتے تھے، پولیس حفاظتی انتظامات کرتی تھی. لوگ کیا کہتے تھے کہ ہمارے اوپر تو کربلا ٹوٹ پڑی ہے، ہمارے ہاں تو کربلا ہو گئی ہے. تو کیا پولیس والوں نے نہیں کہا ہوگا تھا کہ آج تو ہمارے اوپر کربلا ٹوٹ پڑی ہے؟ یہ کربلا سے کم نہیں ہے. یہ کربلا کیوں بار بار رونما ہوتی ہے؟ اس لیے کربلا رونما ہوتی ہے کہ یزیدیت تفرقے کے اندر پنپتی ہے، اور جہاں بھی زمانے کا یزید ہوگا وہ ضرور کربلا برپا کرے گا، ضرور کربلا برپا کرے گا. اگر آپ نے ہوشیاری کے وجہ سے نہ اٹھے، اگر اپنے رہبروں کی آواز پہ لبیک نہ کہا، اگر حسین کی آواز پہ لبیک نہ کہا، صدا استغاثہ نصرت حسین پہ لبیک نہ کہا، تو خیال رکھنا ہر محلے میں یزیدی کربلا برپا کریں گے، قتل عام کریں گے انسانیت کا، پوری دنیا میں قتل عام کریں گے. کر رہے ہیں. پاکستان کی گلی گلی کو خون میں ڈبو دیا ہے، پاکستان کے گھر گھر کو آزادار کر دیا ہے. آج کوئی گھر ہے پاکستان کا ایسا، کوئی محلہ ہے ایسا جہاں پر دہشت گردی کی وجہ سے کوئی عزیز ہاتھ سے نہ چلا گیا ہو؟ آپ ہی کے اس علاقے میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچے یتیم ہو گئے؟ کن لوگوں نے کیے، کس حربے کے ساتھ آئے؟ تفرقہ کے ذریعے آئے، تفرقہ کے باب سے آئے. کربلا پیغام دیتی ہے، اگر نہ اٹھے، اگر بیدار نہ ہوئے، اگر تفرقے کو ترک نہ کیا، یہ قتل عام جاری رہے گا. اس کو روکنے کے لیے، ہمیشہ سے روکنے کے لیے، ایک دفعہ اٹھ کر قیام کرو، ایک دفعہ اٹھ کر میدان میں آ جاؤ اور اپنے زمانے کے یزیدیوں کو پکار کے کہو، ایک دفعہ اٹھ کر حسین ابن علی کی طرح کربلا میں آ جاؤ، پھر تمہارا قتل عام رک جائے گا.
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر،
فلاں نواز سے ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر،
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر.
عزت کا راستہ بڑا آسان ہے، سید الشہداء نے سکھا بھی دیا، بہت آسان ہے. صرف اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، چند جوانوں کی ضرورت ہے، بہت بڑا لو لشکر نہیں چاہیے، چند جوانوں کی ضرورت ہے اور چند خواتین کی ضرورت ہے، تھوڑی سی چادروں کی ضرورت ہے، ایک شیر خار کی ضرورت ہے، اسے لے کر میدان میں آ جائیں. بس کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. سید الشہداء نے یہ جنگ کربلا کو بہت بڑے جنگجوؤں سے نہیں جیتی، چند بیبیاں لے کر گئے، ایک شیر خار لے کر گئے، چند جوان لے کر گئے، اسلحہ نہیں لے کر گئے. کربلا میں آنے کے لیے یہی کافی ہے. ایسے جوان جو موت سے نہیں ڈرتے تھے. سید الشہداء نے کربلا کے راستے میں ایک مقام پر عالم مشاہدہ میں، عالم مکاشفہ میں، جس کو اہل علم و اہل معرفت حالت منامیہ کہتے ہیں، حالت مکاشفہ میں دیکھا ایک حاطف غیبی، ایک پیغام رسان غیبی یہ کہہ رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے. سید الشہداء گھوڑے کی زین پر تشریف فرما تھے، ناگہان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آئے استرجاع. حضرت علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بابا جان اس موقع پر آپ نے آیہ استرجاع کیوں تلاوت فرمائی ہے؟ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی مقدمے کے، خاموشی کے عالم میں ناگہاں آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سید الشہداء نے فرمایا بیٹا، حالت مکاشفہ میں میں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کی طرف آ رہی ہے. حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا؟ کہا بابا جان، بتائیے ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ اب لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. معلوم ہے جناب علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بابا، اگر ہم حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، پھر پرواہ نہیں ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اور پھر دیکھا کربلا میں سب نے کہ ایک ایک کر کے انصاری ہو یا ہاشمی، موت اس پہ نہیں آ کر پڑی، وہ موت پہ جا کے پڑا اور اس نے موت کو مار دیا. ہر انصاری جب میدان میں گیا، سید الشہداء نے اس کو ودا کیا. بنو ہاشم کا ہر جوان جب میدان میں گیا، سید الشہداء نے اس کو تیار کیا، میدان میں روانہ کیا. چونکہ انصار اور بنو ہاشم میں یہ ایک مقابلہ تھا، انصار چاہتے تھے کہ بنو ہاشم سے پہلے میدان میں جائیں، بنو ہاشم کا ارادہ تھا انصار سے پہلے میدان میں جائیں. انصار یہ کہتے تھے مولا، ہم قیامت میں آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے بنو ہاشم جا کر شہید ہو جائے، ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر جا کر شہید ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے قاسم شہید ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے عباس ابن علی شہید ہو جائیں، ہمارے ہوتے ہوئے ام البنین کے بیٹے شہید ہو جائیں. سید الشہداء نے انصار کی بات کو مان لیا اور پہلے انصار کو میدان میں جانے دیا. جب سارے انصار ختم ہو چکے، اس کے بعد حضرت علی اکبر آئے، سید الشہداء علیہ السلام سے آ کر اجازت مانگی مقتل میں جانے کے لیے. سید الشہداء نے بیٹے کو کیا کہا؟ یہاں بھی ذرا غور طلب مقام ہے، توجہ فرمائیں. ہم عقیدت ضرور پیش کرتے ہیں لیکن ذرا معرفت کے ساتھ پیش کریں عقیدت کو. کہتے ہیں سید الشہداء کے لیے بڑا دشوار تھا، بیٹے کو پہلے ٹالتے رہے کہ نہ بیٹا آپ نہ جاؤ. نہ، سب سے زیادہ آسانی سے جس مجاہد کو میدان کربلا میں جانے کی اجازت ملی حضرت علی اکبر ہیں. حسین وہ سخی ہے، ایسے نہیں تھا حسین کہ لوگوں کے بیٹوں کو تو کربل کے میدان میں مقتل میں بھیجتا رہے لیکن اپنے بیٹے کو کہے بیٹا تو نہ جانا، تو مجھے سب سے بڑا عزیز ہے. بلکہ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ بیٹا میں صبح سے اس انتظار میں تھا کب علی اکبر کی باری آتی ہے. علی اکبر کی باری آ گئی لیکن سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، اس نے جہاد مل گیا ہے لیکن خیام میں جا کر اپنی بیویوں سے ودا کر کے آ جاؤ. حضرت علی اکبر خیام کا رخ کرتے ہیں، جا کر اپنی پھپھی اما سے بڑے متبسم چہرے کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ فرماتے ہیں پھپھی اما مجھے مجدہ مل گیا، مجھے خوشخبری مل گئی، مجھے بشارت مل گئی. پھپھی فرماتی ہیں کیا ہوا؟ کہا مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل گئی. پھپھی اما نے تمام بیویوں کو جمع کیا، جمع کر کے حضرت زینب اولیاء کیا فرماتی ہیں؟ آؤ بیویوں آخری دفعہ شبیہ رسول کی زیارت کر لو، رسول کی زیارت کر لو. علی اکبر شبیہ رسول تھے، ساری بیویاں جمع ہوتی ہیں، علی اکبر کے گرد حلقہ ڈالتی ہیں اور زیارت شبیہ رسول شروع کرتی ہیں. کوئی بی بی بڑھ کر ہاتھ چومتی ہے، کوئی بی بی بڑھ کر بازو چومتی ہے، کوئی بی بی بڑھ کر پیشانی چومتی ہے. حضرت زینب اولیاء بار بار اپنے بیٹے کو پکڑ کے گلے لگاتی ہیں، گلے لگانے کے بعد بیویوں نے ماتم کیا، حضرت علی اکبر کو اجازت مل گئی. واپس آ کر اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں، بابا جان میں اجازت لے کر آ گیا، مجھے پھپھی اما نے اجازت دے دی، مجھے بہنوں نے اجازت دے دی، مجھے بیویوں نے اجازت دے دی. مومنین، بڑا سخت مقام یہاں آ جاتا ہے. سید الشہداء اٹھے، اٹھ کر اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کرنے کے لیے آمادہ کیا، اپنی دستار اٹھا کر جو رسول اللہ کی دستار تھی اپنے بیٹے کے سر پہ رکھی، اپنی زرہ پہنا دی، شمشیر باندھ دی، نیزہ حمائل کر دیا اور آ کر اب گھوڑے کی لگام پکڑ کر علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر جب روانہ ہوتے ہیں تو سید تو شہداء چند قدم گھوڑے کے ساتھ چلتے ہیں. علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بابا ساتھ چلے آ رہے ہیں. کیا کہنے لگے؟ کہا بابا آیا جی نہیں کرتا کہ میں مقتل میں چلا جاؤں، مجھے مقتل میں جانے نہیں دیتے. کہا بیٹا اکبر چلا جا، لیکن تو شبیہ رسول ہے، مجھے آخری دفعہ اپنی زیارت کراتا جا، ذرا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتا جا، میں آخری مرتبہ شبیہ رسول کی زیارت کر لوں. حضرت علی اکبر روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہو گئے. علی کے پوتے نے جا کر جنگ شروع کی، ایک مرتبہ لوگوں کو علی یاد آ گئے. ایسی شجاعت سے علی کا پوتا لڑا، جس طرف حملہ کرتا تھا دشمن بھاگ جاتے تھے، کہ ناگہان حضرت سید الشہداء نے کیا دیکھا کہ بیٹا مقتل سے واپس آ رہا ہے، گھوڑا دوڑتا ہوا خیمے کی طرف آ رہا ہے. سید الشہداء اٹھ کے کھڑے ہوئے، قریب جاتے ہیں، کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ گھوڑے سے نیچے اتر کر حضرت علی اکبر فرماتے ہیں بابا جان یہ لوہے کا جنگی لباس ہے، یہ گرم ہو گیا ہے، مجھے پیاس شدید لگی ہوئی ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے جنگ کا فیصلہ کر دو. اس وقت سید الشہداء نے، غریب مظلوم نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگارا جوان بیٹا ہے، کوئی بڑی بات نہیں مانگ رہا، دو گھونٹ پانی مانگ رہا ہے، غریب کے پاس دو گھونٹ پانی نہیں ہے. کہا بیٹا عظیم عجیب بیٹا، ابھی تیری پیاس بجھ جائے گی، ابھی تو چلا جائے گا حوض کوثر کے اوپر، وہاں پر تیری جد منتظر ہے، بیٹا بس تھوڑی سی انتظار کر لے. بیٹے کے زبان میں اپنی زبان ڈالتے ہیں، بیٹے نے زبان کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. دوبارہ بیٹے کو سوار کیا، بیٹے کو سوار کر کے روانہ کیا، اور پھر انتظار کرنے لگے. کس چیز کا انتظار کرنے لگے؟ وہی جو صبح سے انتظار کرتے رہے، ہر مجاہد کو بھیج کر حسین انتظار میں رہتے تھے، انتظار میں رہے کہ ایک دفعہ خیمے کو دیکھتے ہیں، کبھی مقتل کو دیکھتے ہیں، کہ وہی آواز آ گئی جس کی انتظار میں حسین تھے. کیا آواز آئی؟ الیہ 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 یا آباتے، ارے شبیہ رسول زین سے زمین پہ آ گئی. حسین نے اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، مقتل کا رخ کر لیا. کس طرح حسین اپنے بیٹے
ستیاں گزری آج بالکل دور نیا، لیکن اے اس دور کے انسان جاگ ذرا اور سو ذرا. عرض بلا کیا ختم ہوئی، عاشورا بھی کیا ختم ہوا، عرض و سما میں گونج رہی ہے آج.